نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز دوستو، عزیز بھائیو اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، کروڑہا بار شکر ہے، بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں یہاں حضرت جی کی معیت میں اکٹھے ہونے کی سعادت بخشی. اس دولت جاوید پر روشنی کل سے ہمارے بزرگ بھی ڈال رہے ہیں، اور حضرت جی نے خود براہ راست جو باتیں فرمائی ہیں وہ ہمارے پلے سے باندھنے والے ہیں. یہ راستہ نہ بیانات کا ہے، نہ تحریر و تقریر کا ہے، اور صرف دل کی بات دل سے سننے کا ہے، اور اسی سبق کو دہرانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اور ان اجتماعات کی قدر و قیمت کیا ہے، جو لوگ مسلسل آتے ہیں وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، جو کبھی کبھار آتے ہیں انہیں کم اندازہ ہوتا ہے، اور جو زیادہ آتے ہیں انہیں زیادہ اندازہ ہوتا ہے. میری عمر دراز بیرون ملک گزری، اب مجھے پشیمانی ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ میں اتنی دیر کے بعد واپس کیوں آیا، کیونکہ اجتماعات پہ جانے کی جو سعادت اب حاصل ہوئی اور جو چیزیں سیکھنے کو اب ملیں، تو اس میں یہ حسرت رہ گئی، کاش یہ چیزیں جوانی میں سیکھ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. کوئی شخص کامل نہیں ہے، اکمل نہیں ہے، ہم سب سیکھنے کے راستے پہ ہیں. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اطلب العلم من المهد الى الله، کہ آدمی جو ہے علم حاصل کرتا رہے ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی گود میں جانے تک. اور یہ سیکھنے کا عمل، یہ اس طرح کے خروج میں، اس طرح کے اللہ کے راستے میں نکلنے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں نفس پہ زد پڑتی ہے، جہاں اپنے کاروبار کو ترک کرنا پڑتا ہے، جہاں اپنی مصروفیات کو ترجیح دینا پڑتا ہے، اس سے انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا اندازہ یہ کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو شخص یہ کام کر نہیں رہا وہ اس لذت سے آشنا نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا جو راستہ ہے وہ کچھ نہ کچھ قربانی مانگتا ہے. اور آپ تاریخ دیکھتے ہیں، دور نہیں ہمارے اپنے ان مشائخ کی دیکھیں، حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں، کہ انہوں نے کتنا مجاہدہ کیا، کتنی ریاضت کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں. اور ہمیں کسی تکلیف کے لیے نہیں کہا گیا، سوائے اس کے کہ ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ جب اجتماع ہو تو اس میں شرکت کریں، جب سالانہ اجتماع ہو اس میں شرکت کریں، اور صبح و شام جو ہمیں معمولات بتائے گئے ہیں ان میں فرق نہ کریں. اور جو کچھ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ خالصتاً ہمارے اپنے فائدے کے لیے، جیسا کہ حضرت جی نے بارہا یہ بات فرمائی کہ جو کچھ آپ سے درخواست کی گئی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا انجام کا، وہ ہمیں خود ہوگا، ہمارے گھر والوں کو ہوگا، یا ہمارے ان لوگوں کو ہوگا جو ہمارے متعلقین ہیں. اس کا فائدہ بزرگوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر تو یقیناً ہے، لیکن براہ راست جو فائدہ ہمیں ہے وہ ناقابل بیان ہے. سب سے بڑی چیز جو اس راستے کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کا یہ ایسا طریقہ ہے جو سب سے مختصر بھی ہے اور سب سے مؤثر بھی ہے. کیونکہ ایمان کو بچانے ہی کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں. جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، جو تبلیغ دعوت کرتے ہیں، وہ سب کے سب لوگ اسی کوشش میں ہیں کہ ایمان کو بچا کے اس دنیا سے لے جائیں. اور اس ایمان کو چرانے کی پوری کوشش، پوری صحیح ہماری آخری گھڑی تک شیطان کرتا رہے گا، کر رہا ہے، اور وہ مختلف طریقے سے وار کرے گا. ہمارے اندر ہی ایسے لوگ موجود رکھے گا جو ہماری راہ کو کھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی سے بچ کے ہمیں اپنی منزل کو سیدھا کرنا ہے اور صراط مستقیم پر چلتے رہنا ہے. یہی کامیابی ہے. اور جب ہم اجتماعات میں جڑتے ہیں، اجتماع میں رہتے ہیں، تو یہ ایک اصول ہے کہ بھیڑیا کبھی کسی گلے پہ حملہ آور نہیں ہوتا. وہ تنہا پاتا ہے بھیڑ کو تو حملہ کرتا ہے. اسی طرح شیر کو بھی آپ دیکھیں، وہ کسی ایسے جتھے پہ حملہ نہیں کرے گا جہاں اکٹھے جانور جا رہے ہوں گے، چاہے وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھ میں ایسی برکت رکھی ہے. ہم کمزور ہیں, ہم ناتواں ہیں, ہم جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر توانا ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کے نام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کی مائیت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس طاقت کا ادراک آپ کر سکیں یا نہ کر سکیں, اس کی بصیرت آپ کو حاصل ہو یا نہ حاصل ہو, اس کا یقین دل کے اندر جتنا ترازو کریں گے, جتنا بٹھائیں گے, اتنا ہی فائدہ مضاعف ہوتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اب جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یہ اللہ رب العزت نے سورہ آلہ میں کامیابی کا جو نسخہ بتایا ہے وہ کیا ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نماز قائم کی, تزکیہ نفس کیا اور ذکر اسم ذات کیا. اور یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ابھی بتائی گئی ہے. یہ پہلے جو جتنے بھی صحیفے گزرے ہیں ان میں, مشہور صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, ذیبر علیہ السلام کا, ان میں بھی ان کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا قائم کی ہے, یہ ذکر کو ساتھ پابندی رکھی ہے اس کی, اس میں امر کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے, اس میں کوئی اختیار نہیں رکھا کہ ہم یہ کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, بلکہ یہ کیے بغیر کوئی چارہ گزارا نہیں ہے. کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر, جو ہمارا سانس اللہ کی یاد سے خالی ہوگا وہ ہمارا غفلت والا سانس ہوگا اور اس سانس کی ہم سے باز پرس ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے, وہ کسی شے پر حسد نہیں کریں گے, کوئی انہیں اور اس طرح کی تمنا نہیں ہوگی ماضی کے بارے میں, لیکن انہیں ان گھڑیوں کا کلپ ہوگا جو اللہ کی یاد سے خالی ہوں گی, کیونکہ اس وقت انہیں علم ہوگا کہ اللہ کی یاد کی قیمت کیا ہے. اور دوستو پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ جو اللہ رب العزت نے میزان عمل بتایا ہے قرآن کریم ہی میں بتایا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جہاں یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ تینوں کیفیتوں میں انسان نے کرنا ہے, چاہے وہ کھڑا ہو, چاہے وہ بیٹھا ہو, چاہے وہ لیٹا ہو, اور یہ اس کے 24 گھنٹے کو عبارت ہے. یہ وہ چیز نہیں جو ہمارے مشائخ نے آج ایجاد کی ہے, بلکہ آج سے 450 سال پہلے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی جو تفسیر لکھی, تفسیر مظہری, اس میں یہ تحریر فرما کے گئے اور اس کو نقل کیا حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ تین کیفیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہیں. ان تینوں کیفیتوں میں یہ بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو پھر وہ ذکر کرنے والا کہلائے گا, اور اس کے ساتھ وہ تفکر بھی کرے گا, تدبر بھی کرے گا. وہ وہی چیز ہے جسے احادیث مبارکہ میں مراقبہ بتایا گیا, اور مراقبہ کی فضیلت کتنی ہے. ہماری اماں جان نے یہ فرمایا, ایک جگہ 60 سال اور دوسری جگہ 80 سال کی اس عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے, کیونکہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کو 20 منٹ کے قریب مفسرین بتاتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے دل خالص ہو جاتا ہے. جو وقت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فکر کا لمحہ ہوگا, اور وہ لمحے جو ہیں وہی قیمتی ہوں گے, وہی درخشاں ہوں گے, اور انہی کی باز پیش نہیں ہوگی. اور اس کے بعد وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے تیری ذات, تو عیب سے پاک ہے, اور تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی, کسی مقصد سے بنائی, اور ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں معاف فرما دے. اور پھر یہی چیز حدیث مبارکہ میں دہرائی گئی ہے جس کا مفہوم ہے, اور یہ جو چوتھا باب ہے فضائل اعمال کا, اس میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ لکھی ہے کہ معاشر میں ایک منادی ندا دے گا, جس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ ہے, ہمیں بے شی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ وہ لوگ کہاں ہیں. یہی آیت مبارکہ پڑھی جائے گی, الذین یذکرون اللہ, اولی الالباب پوچھا جائے گا کہاں ہیں, اب کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی اولی الالباب کی, جس میں تعریف کی گئی ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. پھر جو لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک جھنڈا پیدا فرمائیں گے, اس کے نیچے ان کو اکٹھا فرمائیں گے اور ان کو بے حساب معاف فرمائیں گے. ہم میں سے کون سا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ حساب دے؟ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ حساب نہیں دے سکتے, ہم اور آپ تو بہت گناہگار ہیں, ہماری یہ مجال ہی کیا ہے کہ خالق اور مالک کے سامنے کو حساب دیں. اور بے حساب جانے کا کوئی اور نسخہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے دوستو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل جب اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے, یہ تعلق اللہ کے ساتھ جب خالص ہو جاتا ہے, تو جیسا کہ آج صبح حضرت صداقت صاحب بتا رہے تھے, پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کی تجارت جو ہے اس میں اسے اللہ کا ڈر نہ ہو, اس کے جو تعلقات ہیں ازدواجی اس میں اسے اللہ کا ڈر نہ ہو, اسے معاشرت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب آتا چلا جائے گا تو وہ سارے کے سارے کام اس کے مکمل دین ہوتے چلے جائیں گے. دین ہے کیا؟ یہ دین ہے کہ ایمان بھی آدمی لائے اور عمل صالح بھی کرے, اور کس طرح سے کرے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, اور اسی کی تائید کرنے کے لیے ہمارے مشائخ کریا کریا جاتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے اس کے اندر یہ چیز ترازو ہو جائے. اس کو اور آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے حضرت مفتی رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک صدی پہلے بہت بڑی ہستی گزرے ہیں ہندوستان میں, ان کے علم کا طوطی بولتا تھا. انہیں کسی شخص نے پوچھا, میرے جیسے نادان نے, کہ آپ ایک کم علم شخص کے پاس بیعت ہو گئے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور آپ تو بہت بڑے علم والے ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں. تو انہوں نے جو بات کہی وہی بات آج بھی ہمیں اتنی ہی طرح سچی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جتنی انہوں نے سمجھی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جب ہم بے علم تھے ہمیں اعمال کی قیمت کا پتہ نہ تھا. اعمال جو ہیں یہ اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہوتے, وزن گنا جاتا ہے. ایک شخص کا ایک عمل, ایک قول, ہو سکتا ہے کسی کی ہزار سال کی عبادت پہ غالب آ جائے, کیونکہ اس میں اخلاص کا عنصر کیا ہے اللہ کے ہاں وہی وزن بڑھاتا ہے. تو اس کے وزن کا پتہ چلا, اس کی قیمت کا پتہ چلا, تو ہم نے اعمال میں رغبت محسوس کی اور اعمال کرنے شروع کر دیے. لیکن جب حاجی صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو ایک چیز جو اب تک میسر نہ تھی وہ اخلاص تھا. وہ اعمال تو تھے, اعمال کا انبار تو تھا, لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں تھا. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے دوستو یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ جو دولت ہے یہ انہی نفوس قدسیہ سے ملتی ہے جن کے قلوب جو ہیں وہ اللہ کے لیے خالی ہو چکے, ان کے اندر سے دنیا نکل چکی اور اللہ بس چکا. اب جو جو ان کے دامن وابستگی سے جڑتا چلا جائے گا اس دولت کو کسی نہ کسی درجے میں پاتا چلا جائے گا. یہ وہ چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں, بار بار آپ لوگوں کو بھی زحمت دیتے ہیں, خود بھی حضرت سفر فرما کے آتے ہیں کہ وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اس زندگی کے اندر سمجھ میں آ جائے. اور ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ زندگی سے پہلے فرمایا ہے. موت معین ہے ہر شخص کی, جس کو پیدا کیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے مرنے کا اذن پہلے سے دے رکھا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت کی قرآن کریم میں سورہ ملک میں ارشاد فرما رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق کیا ہے اور موت آنی ہے اور ہم اپنے سامنے اس ایک ایسی چیز ہے, ہر شے کا انکار کر سکتے ہیں, موت کا انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ موت ایک یقینی شے ہے. چاہے وہ دہریہ ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ ذاکر ہو غیر ذاکر ہو, اس سے انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر گھر کے اندر موت کا دور دورہ ہے. میرے ماں باپ گئے, میری اہلیہ گئی, میرے بچے میرے سامنے جائیں گے یا میں ان کے سامنے چلا جاؤں گا, اور کب کس وقت کون جائے گا اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے. ڈاکٹر اسباب جو ہمارے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہیز نو رسپیکٹ ٹو دا ایج. موت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کی عمر کیا ہے, وہ آئے تو بچے پہ آ جائے, نہ آئے تو ازل عمر میں نہ آئے. ایک ہماری عزیزہ تھیں, ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھیں, وہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے بھیج کے بھول گئے ہیں, کیونکہ جب بچے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے اور وہ تکلیفیں زندگی کی بڑھتی چلی جاتی ہیں تو یہ زندگی انسان کو گراں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے موت جو بنائی ہے یہ بھی انسان کے اوپر ایک احسان خاص فرمایا ہے, اور اس کو جو پوشیدہ رکھا ہے یہ اس سے بھی بڑا احسان فرمایا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرما دیتے کہ کس وقت ہم نے مرنا ہے تو ہم مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے, اور لوگ ہمارے قریب بھی بھٹکنا پسند نہ کرتے. اس کی مثال ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ہمارے کوئی عزیز بہت زیادہ علیل ہوں, ان کی موت قریب لگی ہو, تو پھر لوگ کیا دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ابا جی کی مشکل آسان ہو جائے, یہ دعا فرمائیں. ہم اسے مشکل آسان کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے مشکل ہیں, ان کی خدمت کرنا ہمیں گراں گزرتا ہے. تو دوستوں یہ ایک ایسی حقیقت جو یقینی ہے, تو اس کی تیاری بھی تو یقینی ہونی چاہیے. اس کی تیاری کے لیے ہی ہمارے مشائخ ہمیں یہاں اکٹھا کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہر استاد اپنے شاگرد کے نتیجے پر خوش ہوتا ہے, کوئی میٹرک کا استاد ہے, کوئی انٹر کا استاد ہے, کوئی یونیورسٹی کا استاد ہے, کوئی مدرسے کا استاد ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرے بچوں کے نتائج اچھے آئیں اور وہ خوشی محسوس کرے, اسی طرح ہمارے مشائخ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا آخری سانس اللہ کے نام پہ ہو. ہم کیونکہ اللہ رب العزت کے رسول مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے انما الاعمال بالخواتین. ایک بات تو حضرت صبح ارشاد فرما رہے تھے صداقت صاحب کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, دوسری چیز جو اہم ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے کہ نیت آدمی کی صالح ہو, سارے زندگی اچھے کام کرتا رہے, آخر میں خدا نہ خواستہ کوئی کلمہ ایسا نکل گیا کہ یہ تمام کے تمام چیزوں پہ اسی طرح قلم پھیر دے گا جس طرح زہر کا ایک قطرہ آپ دودھ کی بالٹی میں ڈالیں, پانی کی بالٹی میں ڈالیں, وہ سارے کا سارا زہریلا ہو جائے گا. ہمارے منہ سے نکلا وہ ایک کال ہمارے تمام اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے گا, ہمارا کوئی ایک ایسا کام نہ ہو جائے. یہ سنبھلنے کا, کرنے کا اور ڈرنے کا راستہ ہے دوستو. ولی من خاف مقام ربی جنتا, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے ایک نہیں, اللہ تعالیٰ نے دو دو جنتیں رکھی اور وہ جنت ہم نے اس دنیا کے اندر سے کما کے لے جانی. اور یہ یقینی کام ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو جز وقتی کرنا ہے, یہ باقاعدگی سے کرنا ہے, صبح شام کرنا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو اس سے جو باقی 24 گھنٹے ہیں دل اپنے کام پہ لگا رہے گا, اور جب دل اپنے کام پہ لگا رہے گا, ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ حد کار وقت دل یاد, کہ دل جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اور کام چاہے ہمارے کسی بھی چیز میں لگے ہوئے ہوں پھر وہ کام بھی ہمارے حق میں جو ہے اللہ رب العزت مباح کر دیں گے, جائز کر دیں گے, فائدے والا کر دیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کا رزق مقرر کر دیا. کوئی شخص ایسا نہیں ہے, کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ملازمتیں, ہماری تجارتیں, ہماری دوڑ دھوپ ہمیں رزق دلاتی ہے, یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کب کا کر چکے, اور وہ جو ہمارا مقصوم ہے اس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں, جو کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس سے ہم دور جاتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو ماسوا اس کے کہ وہ اس کی عبادت کریں, اور اس کی عبادت تبھی ہو سکتی ہے جب دل کا قبلہ صحیح ہو. اب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرا دل کسی اور طرف ہے, اب یہ نماز اللہ ہی کے لیے ہے, خالص کس طرح ہوگی؟ یہ اسی صورت میں ہوگی جب دل کو ہم تربیت کریں گے کہ یہ اللہ والا ہو جائے, یہ اللہ کے لیے دھڑکنا سیکھ لے, اور یہ چیز پھر ہماری نماز سے بھی جھلکے گی, ہمارے اعمال سے بھی جھلکے گی, اور ہمارے جو معاملات ہیں ان سے بھی جھلکے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کام ہم جب کرنے کے بعد عملی زندگی میں جاتے ہیں اس کے اثرات ہم پہ مرتب نہیں ہوتے تو لوگ متاثر نہیں ہوتے. یہ چیز سمجھنے کی ہے, اگر ہم وہ کام کرنے شروع کر دیں جو ہمارے مشائخ نے کر کے دکھائے کہ جو چیز انہوں نے سیکھی اور جس درجے میں انہوں نے کی وہ چیز ان کے عمل میں موجود تھی. یہی حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وصف تھا, یہی قبلہ حضرت بیگ صاحب دامت برکاتہم میں موجود ہے, یہی حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم موجود ہے. اب وہ ہمیں جو چیزیں سکھا رہے ہیں وہ اس لیے سکھا رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑیں, اسی طرح حرز جا بنائیں جس طرح انہوں نے بنا کے دکھایا, اور پھر اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں, اپنے بچوں تک چلائیں, اپنے دوستوں تک چلائیں, جن جن کو ہم اپنے متعلق رکھتے ہیں ان تک چلائیں گے. کیسے؟ جب خود عمل پیرا ہوں گے تو چلائیں گے. میں لاکھ اپنے بچے سے کہوں کہ تم نماز پڑھو اور خود نماز پڑھنے نہ جاؤ, لاکھ اس کو کہوں کہ تم صبح کو اٹھو خود میں صبح نہ اٹھوں, لاکھ میں اسے کہوں تم دفتر وقت پہ جایا کرو اور خود میں وقت پہ نہ جاؤں, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. بچے بھی اثر اسی چیز کا قبول کرتے ہیں جس پہ ماں باپ کو عمل پیرا دیکھتے ہیں. اگر آپ پہم مسلسل عمل کرتے رہیں گے وہ یقیناً اثر مرتب کرے گا آپ کے ماحول پر بھی, آپ کی اولاد پر بھی, آپ کے گرد و پیش پر بھی. اور اگر مرتب نہیں کرتا تو اس میں خامی یا تو ہمارے اندر ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبولیت کا فیصلہ نہیں فرمایا, یا ہم خود غلط راستے پر لگ گئے ہیں. اب یہ تیقن پہلے پیدا کرنا ضروری ہے
کہ ہم نے صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے. اسی لیے یہ عرض گزارش کی جاتی ہے کہ علمی طور پہ تھوڑی چیزیں حضرت مفتی صاحب یہاں موجود ہیں, حضرت صداقت صاحب ہیں, حضرت عمر ریاض صاحب ہیں, حضرت جاوید صاحب ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں, حضرت میاں ریاض صاحب ہیں جو ذکر کا طریقہ بارہا سکھاتے ہیں. یہ سب کوشش کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کا یقین آ جائے. جب یہ چیز ہم یقین سے کریں گے اور اس کو یہ سمجھیں گے کہ اس کے بغیر چارہ گزارا نہیں ہے, تو پھر معاملہ اور ہوگا. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کسی سے کہنے سے آ گئے ہیں یا تبرکن آ گئے ہیں, تو یقیناً آپ کو ثواب بھی ہو جائے گا, وہ تبرک بھی حاصل ہو جائے گا, لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جس کا تذکرہ صداقت صاحب صبح کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ کام اس لیے کریں کہ اللہ تعالی ہمارا فلاں کام کر دیں گے, تو آپ تو کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اس کا کام بھی ہو جائے گا, آپ کسی کو کچھ دم پڑ کر دیں گے وہ کام بھی ہو جائے گا, لیکن پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا یقین یہ ہو جائے گا کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں, میں کسی کو دم کرتا ہوں تو اس کا کام ہو جاتا ہے, میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کا کام ہو جاتا ہے. ہمارا اپنا بیڑا تو غرق ہو جائے گا. ہمیں اپنا آپ بچانے کی ضرورت ہے, اور اپنا آپ بچانے کے لیے اس چیز کو اس درجے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کام کا خود سب سے زیادہ محتاج ہوں, کیونکہ میری قبر کے اندر میرے حافظ بیٹے, عالم بیٹے, میرے پڑوسی, میرے دوست کام نہیں آئیں گے, میرا اپنا بچایا ہوا ایمان کام آئے. اگر میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا تو وہ چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پہ مجھے فائدہ دیں گی, لیکن اگر میرے ایمان کی مشق میرے مرنے سے پہلے شیطان نے گل کر دی, تو یقین کریں کوئی فائدہ نہ ہو. یہ ایمان کو بچانے کی ساری کوشش ہے, اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے اپنے پاس سے کہہ دی ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جس نے منہ موڑا رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے قریب رہتا ہے. اب اس کا فیصلہ ہم خود کر لیں کہ ہم نے کیا منہ موڑنا ہے یا ہم نے اس کام میں لگے رہنا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, جس نے اعراض کیا, گریز کیا میری یاد سے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے اور معاشرے میں اس کو اندھا اٹھائیں گے. ہم بظاہر تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے بھی نہیں ہیں, ذکر بھی نہیں کرتے, دنیا ان پر بڑی فراخ ہے, لیکن دوستو اگر آپ بنظر غائر دیکھیں, انہیں جو حوث کا دامنگیر ہے, کروڑ والا دو کروڑ بنانا چاہتا ہے, دو والا چار بنانا چاہتا ہے, چار والا آٹھ بنانا چاہتا ہے, یہ وہ چیز ہے جو معیشت تنگ ہے, وہ راضی نہیں ہو رہے. جو مل جاتا ہے وہ 99 کے پھیر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 100 اس کا کبھی مکمل نہیں ہوتا, لیکن جس کو اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, اس کو یہ تحفہ بخش دیتے ہیں, اس کو اطمینان قلب بخش دیتے ہیں, اور جب اس کو اطمینان قلب بخش دیتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع اللہ بما آتا. معنی اس کے یہ ہیں کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کو اتنی روزی دی جو اس کے لیے کفایت کرتی ہے, اور ساتھ اس کو یہ دولت عطا فرمائی کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس پہ اسے قناعت بخشی. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ کیا ہم اس دولت سے مالا مال ہیں, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. اگر ہم راضی ہیں تو یقیناً ہم اس حدیث کے مستحق ہیں, اگر راضی نہیں ہیں دوستو تو راضی ہونے کی کوشش کریں, اور اس کوشش کے لیے یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی اس دل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے, اور جب اس دل کو اللہ کے حوالے کر دیں گے پھر یہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکے گا, اعضاء و جوارح کسی ایسے کام کی طرف ہمیں نہیں مبتلا کر سکیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بنے, کیونکہ وہی کام ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے لینا چاہتے ہیں, اور وہ کام ہمیں سب ناکام کر دیں گے جو شیطان ہم سے لینا چاہتا ہے. اس چیز کو اسی زندگی کے اندر ہمیں سمجھنا ہوگا, وہ سمجھنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی غرض کوئی غائط نہیں ہے. نہ ہمارے بزرگوں کو آپ کی کوئی سفارش چاہیے, نہ ہمارے بزرگوں کو کسی کی مال سے کوئی غرض ہے, نہ کسی کے عہدے سے کوئی غرض ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کے پاس بہت کچھ ہے, اور ایک ہی چیز ہے, ایک ہی درخواست ہے آپ سب سے, یہاں بھی بیرون ملک بھی, کہ آپ جہاں بھی رہو اللہ والے بن کے رہو, اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو. حضرت جب ہمارے پاس بارہا تشریف لائے, ایک ہی بات بار بار ذہن فرمائی کہ میں یہاں پر حاضر ہوتا ہوں, اپنی گرہ سے ٹکٹ لے کے آتا ہوں, اپنے خرچے سے پہنچتا ہوں، اپنی چھٹی اپنی صحت داؤں پہ لگاتا ہوں۔ ایک ہی پیغام ہے، وہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے آتا ہوں، اور یہ ایک شاعر نے اس کو ایک شعر میں بیان کر دیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب مکلف ہیں اللہ کو یاد کرنے کی، انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ یاد کریں گے تو انعام پائیں گے، اور نہیں یاد کریں گے تو ماخوذ ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ ہمارا کہا سنا ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور یہی مقصود ہے۔ وما علینا الباغومین۔ آخر میں میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں نئے ساتھیوں کے لیے، ہم جو نئے دوست ہیں ان کے لیے لطیفہ قلب کا طریقہ عرض کر دیتے ہیں۔ سات لطائف ہیں ہمارے سلسلے میں، تو جو تشریف لاتے رہیں گے ان باقی لطائف بتاتے رہیں گے۔ سانس کو ہم کھینچتے ہیں اللہ کے نام پر، بھو کی ضرب لگاتے ہیں، اس کو جتنی قوت سے لگائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح آپ کسی برتن کو جب دھونا چاہتے ہیں تو اسے جتنا آپ زور لگا کے رگڑیں گے اتنا وہ بہتر صاف ہوگا، اور اگر آپ اوپر سے ایسی صرف لگا دیں پانی گزار دیں اس کے اوپر سے، حتیٰ کہ کپڑے دھوئیں ان کو آپ رگڑیں نہیں، تو آپ کے جو کالر ہیں وہ میلے رہ جائیں گے، آپ کی آستین میلی رہ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اسی طرح صفائی مانگتی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، لِکُلِّ شَئٍ سِقَالَةٌ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ، کہ ہر چیز کو دوسری چیز چمکاتی ہے اور دلوں کو اللہ کا ذکر چمکاتا ہے۔ اب اس کو چمکانے کے لیے جو ضربات لگائی جاتی ہیں، اور یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے یہ ضربات لگانے کا، مختلف طریقے ہیں لیکن ان سے بھی لوگوں کو یقیناً فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن وہ دیر سے فائدہ ہوتا ہے جو یہاں بہت جلدی فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کا ہم نے مشاہدہ بھی کیا، تجربہ بھی کیا۔ وہ چیزیں جو کتابوں میں درج ہیں، مشائخ نے فرمائی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو ہم نے برسہ برس ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھی جنہوں نے نہ ہمارے مشائخ کو دیکھا تھا نہ آپ کے اجتماعات دیکھے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ چیز شروع کی تو اللہ رب العزت نے وہ دولت ان کو عطا کی، وہ چیزیں ان کو عطا کی، جس کا تذکرہ پھر کسی موقع پہ کریں گے۔ تو یہ قوت مانگتا ہے، یہ جتنی قوت سے ہم کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، لیکن کسی چیز کی مشق نہیں ہوتی تو قوت لگانی مشکل لگتی ہے۔ تو شروع میں آپ سیکھیں آہستگی سے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اب پہلے لطیفے میں جو رفتار ہو، جب لوگ ساتویں لطیفے تک جائیں تو آپ کی رفتار رفتہ رفتہ بتدریج بڑھتی جائے، یہ تو صحیح ہے، اور شروع میں آپ تیز تیز کر لیں اور سانس بعد میں ہانپنا شروع ہو جائے اور بالکل آپ رہ جائیں، یہ مقصود نہیں۔ تو کوشش کریں کہ جس رفتار سے شروع کریں کم از کم اس رفتار پہ ختم کریں یا اس رفتار کو بڑھائیں، اور اس کے بعد پھر یہ پہلے ضربات لگائیں گے، میں طریقہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر جو بزرگ بھی کرا رہے ہوں گے ذکر، کہیں گے کہ سانس روک لیں۔ سانس روک لینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیز رفتاری سے سانس کے ضربات لگا رہے تھے، ان کو ترک کر دیں گے، اور پھر یہ سانس کی عام دو رفت پہ یہ دیکھیں گے کہ یہ سبق جو ہم نے اس کو سکھایا ہے کیا وہ روح بھی سن رہی ہے اور یہ دل کی زبان سے بول بھی رہا ہے کہ نہیں۔ وہ اگر چیز اثر انداز ہوگی تو فائدہ ہے، اگر اثر انداز نہیں ہوگی تو پھر یہ مشق فائدہ تب ہی اثر دے گی کہ دل کے اوپر اس کا اثر مرتب ہو۔ دل یا تو ایک پینڈولم کی طرح ہے، یہ اللہ ہو پہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، یا ایک پمپ کی طرح ہے جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ خون کو کھینچتا ہے اللہ کے نام پر، ہو پر اس کا اخراج کرتا ہے، اور جہاں جہاں یہ پہنچتا ہے، جس طرح ہم نماز کے آغاز میں کہتے ہیں اور سورہ اپنے سورہ رحمان کے آخر میں بھی ہے کہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ برکت والا ہے۔ اب یہ برکت والا نام جب ہم لیں گے تو یہ جب خون میں جائے گا خون برکت والا، جسم میں جائے گا جسم برکت والا، اور اللہ حاضر قیاس ہم پورے کے پورے برکت کا مرکہ بن جائیں گے، اور یہی مقصود ہے۔ یہ میں کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عینک ٹوپی ہم اس لیے اتار لیتے ہیں کہ یہ معنی نہ ہو، روشنی بھی اس لیے بجھا دیتے ہیں تاکہ ذہنی یکسوئی حاصل ہو۔ سانس کو ہم نے کھینچا ہے، جتنی تیز رفتاری سے کر سکیں گے اتنا بہتر ہوگا، اور ورنہ جس طرح بھی آپ کر سکیں اسے شروع کریں، اور جب مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ وما حل البلاغ مبین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ رہا ہوں۔